گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا بھائی کہ احکام شرعیہ جو ہیں ان کا تعلق اپنے اسباب سے ہوتا ہے بھائی، ان کا تعلق اپنے اسباب سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وجوب ہم سے غائب ہے، لہذا کوئی علامت ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ ہم پر کیا آ گیا ہے، اب وجوب آ گیا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اسباب پیدا فرمائے بھائی، تو یہ تو لہذا احکام کی نسبت اس وجہ سے سبب کی طرف کی جائے گی کہ سبب کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے بھائی. پھر اس کے بعد مصنف بعض احکام شرعیہ کے اسباب کو بیان کرنے لگے بھائی. سب سے پہلے نماز کے بارے میں بتلایا کہ نماز کے وجوب کا سبب کیا ہے، وقت ہے، اور اس پر پھر دو دلیلیں ذکر کی. ایک یہ دلیل کہ اس سے پہلے خطاب متوقف کے آنے سے پہلے خطاب بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور بندے پر ادائیگی واجب نہیں ہوتی، اگر وقت سبب نہ ہوتا تو خطاب پہلے ہی متوجہ ہو جاتا اور پہلے ہی بندے پر کیا ہو جاتی، ادائیگی بھی واجب ہو جاتی، اس لیے کہ خطاب سے وجوب ادا آ رہا ہے بھائی. اور دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ اس لیے کہ وجوب ان پر بھی آیا کرتا ہے جن کو خطاب شامل ہی نہیں، جیسے بے ہوش ہے یا سویا ہوا بھائی، 24 گھنٹے سے جو کم جس پر بے ہوشی طاری ہوئی، تو ان پر بھی وجوب آ جایا کرتا ہے اور ان کو بعد میں قضا کرنا پڑتی ہے، حالانکہ خطاب تو ان کی طرح متوجہ ہی نہیں تھا، ان کو شامل ہی نہیں تھا، اس لیے کہ خطاب کو سمجھنے کی سمجھ ہی اس حالت میں خطاب کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے بھائی. پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ بھائی وقت کا جو جزء اول ہے وہ سبب بنتا ہے، اور پھر اس سے آگے باقی اجزاء کیسے سبب بنتے ہیں، اس کے دو طریقے ذکر کیے. پہلا طریقہ یہ کہ سببیت منتقل ہوتی ہے جزء ثانی کی طرف، پہلا جو سبب بنا نماز کے وجوب کا اور اس میں جب ادا نہیں کی تو پھر اگلا جز آیا تو وہ سبب بن گیا، پھر اس کے فوراً بعد بھی ادا نہیں کی تو پھر تیسرا جز آیا وہ کیا بن گیا، سبب بن گیا. تو یہ سببیت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ آخری جز آ جاتا ہے، اور جب آخری جز آ جائے تو پھر وہ واجب کیا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے وجوب پختہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت پھر بندے کی حالت کا بھی اعتبار کیا جائے گا اس آخری جز میں، اور اسی طرح اس وقت کی صفت کا بھی اعتبار کیا جائے گا، بندے کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا بعین لحاظ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اہلیت ہے یا اہلیت نہیں، اگر اہلیت ہے تو اس پہ وجوب آئے گا، اگر اہلیت نہیں تو وجوب بھی نہیں آئے گا، اور اسی طرح صفت اس آخری جز کی صفت بھی دیکھیں گے کہ یہ کامل ہے یا ناقص، اگر وہ کامل ہے تو وجوب بھی کیسا آئے گا، کامل، اگر وہ وقت ناقص ہے تو وجوب بھی کیسا آئے گا، ناقص. تو لہذا اب اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور دوران نماز سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی، نماز اس کی باطل ہو جائے گی بھائی، ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے، اور یہ وقت کامل ہے، لہذا وجوب کیسا آیا، کامل آیا. جب کامل آیا تو ادا بھی کیسی ہونی چاہیے، کامل ہونی چاہیے. اور دوران نماز سورج طلوع جب ہوا تو اب بغیر نقصان کے نماز کو پورا کرنا ممکن نہیں، تو نماز ناقص ادا ہوگی اور وجوب کامل آیا تھا، لہذا اب ناقص ادا صحیح نہیں. جبکہ عصر کی نماز کا آخری وقت ناقص ہے، اس لیے کہ وہ سورج کے سرخ ہونے کا وقت ہے بھائی، سورج کی عبادت کرنے والے اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں بھائی، اور اس لیے اس وقت کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے حدیث کے اندر بھائی. تو چنانچہ اس وقت یہ وقت ناقص ہے تو وجوب بھی کیسا ہے عصر کی نماز کا، ناقص. تو لہذا ادا بھی ناقص کر لے تو ٹھیک ہو جائے گی، تو اسی وقت میں اگر کوئی ادا کر لے تو ادا ہو جائے گی، اور اگر دوران نماز سورج غروب ہو گیا تو پھر بھی کیا ہو جائے گی، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ وجوب بھی ناقص آیا تھا اور یہ ادا بھی کیسی کر رہا ہے، ناقص کر رہا ہے، تو ٹھیک ہو جائے گا بھائی. پھر دوسرا طریقہ یہ بتلایا تھا کہ بھائی اول سبب جز بنتا ہے، باقی اجزاء کیسے سبب بنیں گے. بتلایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر سبب جو ہر جز جو ہے مستقل سبب بنے گا، پہلے کس سے سببیت منتقل نہیں ہوگی، ہر ایک مستقل سبب بنے گا بھائی، اس لیے کہ اگر پہلے قول کو اختیار کیا جائے کہ سببیت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے ایک دوسرے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کو، تو اس صورت میں پہلے کی سببیت باطل کرنا لازم آئے گی، پھر جب دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل ہوگا تیسرا سبب ہم قرار دے دیں گے تو دوسرے کی سببیت کیا ہو گئی، باطل قرار دینا لازم آیا، اور اسی طرح تیسرے سے پھر جب چوتھے کی طرح منتقل ہوگی تو سبب چوتھا بن گیا اور تیسرے کی سببیت کیا ہو جاتی تھی، باطل. تو اس صورت میں حالانکہ ان کی سببیت تو شریعت نے ثابت کی ہے، اور جس چیز کو شریعت نے ثابت کیا ہو اس کو باطل کرنا تو اسے درست نہیں، باطل کرنا درست نہیں. تو لہٰذا کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ ہر جز کو مستقل سبب قرار دیا جائے. اور کہتے ہیں یہ اشکال پھر آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ تو سبب بہت سارے آ گئے، ہر جز سبب ہے تو وجوب بھی کیا آنے چاہیے، متعدد آنے چاہیے، تو پھر تو بہت نمازیں ادا کرنی چاہیے بھائی، حالانکہ وجوب تو ایک نماز کا ہوتا ہے. تو جواب دیا اس لیے کہ وہ ہر جز بعین ہی اسی ایک واجب کو کیا کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے، کوئی الگ واجب ثابت. پہلے جز نے جس ظہر کی نماز کو واجب کیا ہے، دوسرا جز بھی بعین ہی اسی کو واجب کر رہا ہے، تیسرا بھی بعین ہی اسی کو کیا کر رہا ہے، اسی کو واجب کر رہا ہے بھائی. تو یہ گویا اس طرح ہو گیا جیسے ایک چیز کی بہت سی علتیں جمع ہو جائیں، یا جیسے مقدمے کے اندر بہت سے گواہ جمع ہو جائیں بھائی، تو علتیں متعدد ہوئیں لیکن اس کے باوجود معلول پھر بھی کیا رہا، ایک ہی رہا بھائی. اور اس کے بعد بتلایا تھا کہ بھائی روزے کے وجوب کا سبب وہ مہینہ ہے، وہ وقت ہے بھائی، مہینے وہ جب آئے گا تو پھر روزے کیا ہو جائیں گے، واجب. اور دوسری وجہ یہ کہ دلیل یہ کہ واجب ہوں گے، دلیل یہ اس کی ذکر کی، پہلی دلیل یہ اس لیے کہ اس سے پہلے خطاب متوجہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے ادائیگی نہیں ہو سکتی بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی، ورنہ تو پہلے ادائیگی کرنا پڑے. اور دوسری دلیل یہ کہ اضافت بھی اس کی طرف ہوتی ہے روزے کی، اور اضافت ہمیشہ حکم کی کس کی طرف ہونی چاہیے، اصل کیا ہے، سبب کی طرف ہونی چاہیے. کہتے ہیں صوم رمضان، سمجھ میں آیا بھائی، یا صیام رمضان، تو رمضان کی جانب اس کی اضافت ہوتی ہے، معلوم ہوا رمضان کا مہینہ کیا ہے اس کے لیے سبب. پھر اس کے بعد بتلایا کہ وجوب زکات کا سبب نصاب ہے، وہ کیا ہے، اس نصاب کا مالک ہونا ہے، اور وہ نصاب بھی نامی ہو، اس میں نما پائی جائے، بڑھنا پایا جائے، کیا پایا جائے، بڑھنا پایا جائے. پھر یہ بڑھنا کبھی حقیقتاً ہوگا جیسے مال تجارت، اور کبھی بڑھنا کیا ہوگا، حکمن ہوگا، جیسے آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے، تجارت میں تو نہیں لگایا لیکن حکمن اس میں کیا ہے، نما ہے، بڑھنا ہے، کہ اگر آپ اس کو تجارت میں لگا دیتے تو اس میں صلاحیت تھی کہ کیا ہو سکتا تھا، بڑھ سکتا تھا. تو لہذا اسی وجہ سے کہ زکات کے وجوب کا سبب وہ نصاب نامی ہے، اگر کسی کے پاس نصاب موجود ہے اور وہ وقت سے پہلے زکات ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ سبب وجوب کیا ہے، سبب وجوب موجود ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے جی. اور اس کے بعد بھائی حج کے بارے میں بتلایا کہ حج کے وجوب کا سبب بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے، دو دلیلیں ذکر کی. پہلی دلیل یہ اس لیے کہ حج کی اس نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے، بیت اللہ کی طرف، حج بیت اللہ کہتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی جی. اور دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ اس میں حج کے اندر عمر بھر میں تکرار بھی نہیں بھائی، تکرار بھی نہیں، معلوم ہوا اس کا سبب بیت اللہ ہے، اس لیے کہ بیت اللہ میں تکرار نہیں، وہ ایک ہے. تو حج بھی عمر بھر میں کیا ہو، کتنی مرتبہ فرض ہے، ایک ہی مرتبہ فرض ہے بھائی. تو آپ کوئی شخص کسی پر اگر ابھی، اور ہاں حج کے اندر میں نے بتایا ذات اور راحلہ کا ہونا کیا ہے، شرط ہے بھائی، شرط ہے. اب اگر کوئی شخص کے پاس ذات اور راحلہ نہیں، کوئی اس کو حج کروا دیتا ہے یا وہ کسی طرح حج کر لیتا ہے، تو کیا اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا یا نہیں، تو کہتے ہیں حج فرض کیا ہو جائے گا، اس لیے کہ سبب پایا جا رہا ہے، وجوب کا سبب موجود ہے، تو لہذا اب اس کو ادا بھی جلدی کر سکتا ہے. اور کہتے ہیں اس کے لیے یہ ممتاز ہوا حج کس سے، زکات سے. اگر زکات کسی کے پاس نصاب نہیں ہے اور وہ پہلے سے دینا چاہتا ہے آنے والے سالوں کی زکات، تو یہ زکات ادا نہیں، اس لیے کہ نصاب ہی نہیں ہے، سبب بھی نہیں پایا جائے گا. پھر بتایا صدقہ فطر کا سبب وہ ایسا رأس ہے جس کی انسان کفالت کرتا ہے اور اس پر سرپرست ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے بھائی، اور اس سبب کے اعتبار سے جائز ہے جلدی ادا کرنا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ عید کے دن سے پہلے اگر کوئی شخص کیا کرنا چاہتا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو صدقہ فطر کا سبب تو رأس ہے، وہ شخص ہے اور وہ شخص موجود ہے، تو ادا جلدی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وجوب کا سبب کیا ہے پایا جا رہا ہے، تو نفس سے وجوب آ چکا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وسبب وجوب العشر الاراضی النامیت بحقیقت الرعی وسبب وجوب الخراج الاراضی الصالحة للزراعات فکانت نامیتا حکما. یہاں سے عشر اور خراج کے اسباب ذکر کر رہے ہیں، عشر اور خراج پر. یاد رکھو ایک ہے عشر، ایک ہے خراج بھائی. عشر وہ ہے جو مسلمان سے پیداوار پر لیا جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس کی زمین سے جب فصل پیدا ہوئی، کوئی بھی فصل سال میں دو ہوں یا تین ہوں بھائی، اسے شکر کے طور پر دسواں حصہ کیا کرنا پڑتا ہے، جو عشر کہلاتا ہے بھائی، تو دسواں حصہ عشر یہ دینا پڑتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور خراج جو مشرک وغیرہ ہیں ان کی زمین، مسلمانوں کے مثلا مسلمانوں نے قبضہ کیے کسی علاقے پر اور مشرکین جو تھے ان سے ان کی زمین لی نہیں، انہی کے پاس رہنے دی، تو اس پر پھر عشر نہیں آتا بلکہ اس پر کیا آتا ہے؟ خراج آتا ہے، اور یہ ان سے سال بھر میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے بھائی، زمین کی پیداوار کے مطابق. تو عشر یاد رکھو ہر فصل پر دیا جائے گا، سال میں تین فصلیں ہوں یا چار فصلیں ہوں یا ایک ہو، جتنی فصلیں ہوں اس کے مطابق عشر ہوگا. اور اگر کوئی فصل نہیں پہ اگائی تو پھر اس صورت میں عشر بھی نہیں ہوگا. جبکہ خراج یاد رکھو سال میں ایک ہی مرتبہ دینا پڑے گا، چاہے دو فصلیں اگائے، چاہے تین، چاہے چار اگائے بھائی، ایک دفعہ خراج دینا پڑے گا. اور اس کے اندر فصل کا اگانا ضروری نہیں بھائی، فصل اگائے اس پر، زمین قابل کاشت ہونی چاہیے، یعنی اس میں کاشتکاری کے قابل ہو، اس فصل دینے والی زمین ہو. آپ وہ چاہے جس کے پاس ہے اس نے کیا کیا بھائی، کوئی فصل ہی نہیں کاشت کی، پھر بھی اس کو خراج دینا پڑے گا. فرق پتہ چلا دونوں میں بھائی؟ عشر ہر فصل پہ آئے گا اور خراج کیا ہوگا؟ سال میں دینا پڑے گا، چاہے پیداوار حق ہو یا پیداوار نہ ہو. تو عشر کے اندر پیداوار کا حقیقتن ہونا ضروری اور خراج کے اندر پیداوار کا حکمن ہونا کافی ہے. جب زمین قابل کاشت ہے، اب وہ چاہے کاشت کرے یا کاشت نہ کرے، پیداوار کیا ہے؟ گویا حکمن موجود ہے، زمین حکمن نامی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ قابل کاشت ہونا ضروری. تو دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَالسَّبَبُ وُجُوبِ الْعُشْرِ، اور عشر کے وجوب کا سبب الْأَرَاضِ النَّامِيَةُ، وہ زمین ہے جو نامی ہو، جس میں نما پائی جائے، بڑھنا پایا جائے. اور کیسے بڑھنا؟ کہتے ہیں بِحَقِيقَةِ الرَّعِ، رَعِ کہتے ہیں خارج کو، خارج من الارض، یعنی پیداوار، پیداوار بھائی. بحقیقت الرعی، حقیقت پیداوار کے ساتھ، یعنی حقیقتاً پیداوار پائی جائے اس میں بھائی. تو بھائی عشر کے وجوب کا سبب کیا آیا بھائی؟ جی زمین ہے، زمین ہے، کہتے بھی ہیں عشر الارض بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ زمین نسبت ہو رہی ہے، اضافت ہو رہی ہے سبب کی طرف بھائی. تو وجوب عشر کا سبب کیا ہے؟ زمین ہے، لیکن کس طریقے پر؟ کہ اس میں نما کیسی ہو؟ حقیقی ہو. نما کیسی ہو؟ حقیقی ہو. تو سبب وہ زمین ہی ہے، البتہ اس میں حقیقتاً نما کا ہونا ضروری بھائی. وسبب وجوب الخراج الاراضی الصالحۃ للزراعت، اور خراج کے وجوب کا سبب وہ بھی زمین ہے، لیکن اس میں نما حقیقتاً نہیں ہونا ضروری، بلکہ الصالحۃ للزراعت وہ زمین کیا ہونی چاہیے؟ میں صلاحیت و زراعت کی، قابل کاشت ہونی چاہیے، بس کاشت کرے یا کاشت نہ کرے. فکانت نامیتن حکمن، تو کیا ہوئی وہ زمین؟ نامی ہوئی، بڑھنے والی ہوئی، حکمان. تو پہلی زمین کیا تھی؟ بڑھنے والی تھی حقیقتاً، اور یہ کیا تھی؟ بڑھنے والی ہے، حکمن جو ہو بڑھنے والی، بس اس زمین پر خراج آئے گا. اور عشر کس پر آئے گا؟ وہ زمین جو حقیقتاً کیا ہو، جس میں نما پایا جائے. صورت فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ عشر کے وجوب کا سبب بھی زمین، خراج کے وجوب کا سبب بھی زمین، لیکن ایک میں آپ نے شرط لگا دی حقیقتاً پیداوار ہونی چاہیے، حقیقتاً نما ہونی چاہیے، بڑھنا حقیقتاً پایا جائے، اور دوسرے میں آپ نے کیا شرط لگائی کہ حکمن نمائی کافی ہے، چاہے وہ کاشت کرے یا کاشت، بس زمین قابل کاشت ہونی چاہیے. تو جواب یہ مولانا یاد رکھو، یہ جو عشر ہے یہ بطور، یہ کون ادا کرتا ہے؟ مسلمان. تو یہ بطور عبادت کے ہے، اس میں کون سا پہلو مد نظر ہے؟ عبادت والا پہلو ہے. اور جبکہ عشر جو لیا جاتا ہے مشرک سے اس کی زمین سے، اس میں عقوبت کا پہلو ہے. اس میں کون سا پہلو ہے؟ تو یہ عشر کے اندر عبادت ہے اور خراج کے اندر عقوبت یعنی سزا ہے. کیا ہے؟ سزا ہے کہ وہ اسلام نہیں لاتا، تو بطور سزا کے اس کی زمین پر کیا لگایا گیا ہے؟ خراج بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو عشر ہے عباد، اس میں ہے عبادت، اور خراج کے اندر کیا ہے؟ عقوبت ہے، سزا ہے. تو اس لیے عشر آیا مسلمان پر، اس میں عبادت کا پہلو، تو مسلمان کے لیے تخفیف کی گئی کہ حقیقتاً پیداوار ہو تو دے دو، حقیقتاً پیداوار نہیں تو عشر بھی نہیں. اور کافر کے مسئلے میں چونکہ سزا والا سزا ہے، تو لہذا وہاں شدت کی گئی کہ پیداوار ہو یا پیداوار نہ ہو تمہیں کیا دینا پڑے گا؟ خراج دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ اس کے معاملے میں کیا کی گئی؟ شدت کی گئی. کہ تو یہ اس کی جب زمین قابل کاشت ہے تو پھر اس کا فصل نہ اگانا یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، اب اس کیا آئے گا؟ خراج آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وسبب وجوب الوضوء الصلاة عند البعض ولهذا وجب الوضوء على من وجب عليه الصلاة. جی رحم اور وضو کے وجوب کا سبب نماز ہے. عند البعض، بعض علماء کے نزدیک. بھائی وضو کے وجوب کا کیا سبب ہے؟ بعض علماء کیا فرماتے ہیں؟ نماز ہے. جب بھی ارادہ نماز کرو گے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا، بشرطے کے حدث لاحق ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟
جی.
ولہذا وجب الوضوء علی من وجب علیہ الصلاۃ، تو اسی وجہ سے وضو واجب ہوگا علی من، اس شخص پر، وجب علیہ الصلاۃ جس پر نماز واجب ہوگی. ولا وضوء علی من لا صلاۃ علیہ، اور وضو نہیں ہوگا اس شخص پر جس پر نماز واجب نہیں. جس پر نماز واجب ہے اس پر وضو بھی واجب، جس پر نماز واجب نہیں اس پر وضو بھی واجب. یہ تو بعض علماء نے کہا. تو وضو کے وجوب کا سبب انہوں نے کسے قرار دیا؟ نماز کو. وقال البعض سبب وجوبه الحدث، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وضو کے وجوب کا سبب حدث ہے بھائی. کیا ہے؟ حدث کا لاحق ہونا ہے. وجوب الصلاۃ شرط، اور وجوب صلاۃ اس کے لیے شرط ہے بھائی. حدث لاحق ہوگا تو وضو واجب ہو جائے گا، بشرطے کہ نماز کیا ہو؟ واجب ہو، نماز اس پر واجب ہو رہی. وقد روی عن محمد رحمہ اللہ تعالی ذلک نفا، اور تحقیق روایت کیا گیا ہے امام محمد سے اس بات کو، یعنی کہ یہ سبب کیا ہے وجوب وضو کا، حدث کیا ہے وجوب وضو کا سبب ہے. جی نفقاً تصریح کرتے ہوئے امام محمد سے اس کی کیا ہے تصریح روایت کی گئی ہے بھئی انہوں نے تصریح کی ہے حدث سبب ہے سورت سمجھ میں آئے تو بعض علماء نے وضو کے وجوب کا سبب نماز کو قرار دیا اور بعض علماء نے حدث کو قرار دیا تو جنہوں نے نماز کو وجوب قرار دیا سبب وجوب قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ بھئی حدث صلاحیت نہیں رکھتا کہ وضو کے لیے سبب بنے بھئی حدث کیا ہے کہ وضو کے لیے سبب بنے اس لیے کہ سبب مخزی الشے ہوتا ہے چیز تک پہنچانے والا ہوتا ہے جبکہ حدث تو وضو کے منافی ہے حدث ہے تو وضو نہیں وضو ہے تو حدث تو حدث تو وضو کے منافی ہے یہ تو وضو کو زائل کر دیتا ہے طہارت کو کیا کر دیتا ہے زائل کر دیتا ہے تو یہ مخزی الوضو نہیں ہے بھئی یہ تو وضو کو کیا کرنے والا ہے زائل کرنے والا ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بات ہماری صحیح ہے کہ وضو کے وجوب کا سبب کیا ہے نماز ہے جب جس پر نماز واجب اس پر وضو بھی واجب ہاں حدث شرط ہے وَسَبَبُ وُجُوبِ الْغُسْلِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْجَنَابَتُ اور غسل کے وجوب کا سبب حیض ہے اور نفاس ہے اور جنابت ہے حیض کے وجوب کا سبب کیا ہے غسل کے وجوب کا کیا سبب ہے حیض نفاس اور جنابت پر اسی لیے انہی کی جانب اضافت بھی کی جاتی ہے کیا کہتے ہیں بھئی غسل الحیض غسل النفاس غسل الجنابت سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ان کے سبب ہیں فصل قال القاضی الامام ابو زید رحمہ اللہ تعالی الموانع اربعۃ اقسام مانع یمنع انعقاد العلۃ ومانع یمنع تمامها ومانع یمنع ابتداء الحکم ومانع یمنع دوامه قاضی امام ابو زید فرماتے ہیں کہ موانع چار قسم پر ہیں بھائی موانع کے بارے میں بتلائیں گے بھائی وہ فرماتے ہیں بھائی موانع چار قسم پر ہیں چار قسم پر بھائی قاضی امام ابو زید یہ کوئی بڑے فقی گزرے ہوں گے بھائی اصولی گزرے ہوں گے ان کی بات نقل کر رہے ہیں تو بعض علماء نے تین قرار دیے ہیں موانع بعضوں نے اور زیادہ قرار دیے ہیں بھائی تو ان کے قول کو ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں قاضی امام ابو زید فرماتے ہیں الموانع اربعۃ اقسام موانع چار قسم پر ہیں مانع یمنع انعقاد العلۃ ایک وہ مانع ہے جو روکتا ہے انعقاد علت کو منعقد ہونے سے روکتا ہے بھائی دیکھو بھائی ادھر علت آئے گی پوری ہوگی پھر حکم آئے گا اور حکم میں پھر دوام آ جائے گا حکم میں کیا ہوگا کیسے بھائی چار تین چار چیزیں ہیں پہلے کیا ہوگی علت شروع ہوگی پھر کیا ہوگی علت پوری ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا حکم کی ابتدا ہوگی اور پھر حکم میں کیا آ جائے گا دوام آ جائے گا چار چیزیں سمجھ میں آئیں تو بعض موانع ایسے ہیں جو علت کو منعقد ہی نہیں ہونے دیتے آنے ہی نہیں دیتے بھائی جب علت نہیں آئے گی تو لازمی بات ہے حکم بھی نہیں آئے گا بعض موانع ایسے ہیں کہ علت آ تو گئی لیکن تام نہیں ہوئی اور جب تام نہیں ہوئی تو آگے حکم بھی نہیں آئے گا تیسرے معنی وہ ہیں جو ابتداء حکم کو روکتے ہیں علت منعقد بھی ہوئی تام بھی ہو گئی لیکن آگے پھر حکم کی ابتداء نہیں ہونے دیتے اور بعض موانع وہ ہیں کہ علت منعقد بھی ہو گئی تام بھی ہو گئی حکم کی ابتداء بھی ہو گئی لیکن آگے اس میں دوام کو کیا کرتے ہیں روک دیتے ہیں دوام نہیں آنے دیتے بات سمجھ میں آئی بھائی دیکھنا بھائی تو کہتے ہیں ایک وہ معنی ہے جو منع کر رہا ہے کس چیز کو روکتا ہے بھائی انعقاد علت کے منعقد ہونے کو روک دیتا ہے یعنی علت پائی ہی نہیں جاتی منعقد ہونے کیا معنی پائی نہیں جاتی اس کو آنے ہی نہیں دیتے بھائی وہ معنی ہو یمنا ہو تمامہا اور ایک وہ معنی ہوتا ہے جو روک تمامہا ضمیر راجع ہے بھائی علت کو جو علت کے تام ہونے کو منع کرتا ہے. علت کیا ہوا؟ پائی تو جا رہی ہے لیکن تام نہیں ہو رہی. ومانع یمنع ابتداء الحکم, اور ایک وہ مانع ہے جس کس کو روکتا ہے, ابتداء حکم کو روکتا ہے. بھائی علت پائی بھی گئی پوری بھی ہو گئی لیکن آگے حکم اس پر مرتب نہیں ہو رہا, منافق سمجھ میں ابتداء حکم ہی نہیں ہے. اور وہ مانے ہو یمنا ہو دوام ہو, اور چوتھا مانے کون سا ہے جو کس کو روکتا ہے, دوام حکم کو روکتا ہے. حکم علت پائی گئی تام بھی ہو گئی, حکم کی ابتدا بھی ہو چکی لیکن اس میں دوام نہیں مانے آ جاتا ہے. سب کی مثالیں آئیں گی باب خوب واضح ہو جائے گی. نظیر الاولی پہلے مانے کی نظیریں جو کس کو روکتا ہے, علت کے وجود ہی کو روک دیتا ہے, علت پائی ہی نہیں جاتی. کہتے ہیں ونظیر الاول بیع الحر والمیتتی, وہ بیع ہے کس کی, آزاد آدمی کی, والمیتتی اور مردار کی, والدمی اور خون کی. بھئی یاد رکھو بیع کسے کہتے ہیں, بھئی مبادلت المال بالمال بالتراضی, مال کا مبادلہ ہو کس کے بدلے میں, مال کے بدلے میں, اور آپس کی رضامندی ہو, باہمی رضامندی ہو. اب آپ بتائیے آزاد آدمی مال ہے, آزاد آدمی مال نہیں. اسی طرح مردار وہ مال ہے, وہ بھی مال نہیں. خون بھائی یہ مال ہے, یہ بھی مال نہیں. تو اب ایک شخص آزاد آدمی کی بیع کرتا ہے یا خون کی بیع کرتا ہے یا مردار کی بیع کرتا ہے, ایجاب بھی پایا گیا قبول بھی پایا گیا لیکن کیا بیع منعقد ہوئی, بیع منعقد ہی. تو دیکھو اس بیع, یہ بیع پائی جاتی تو دوسرا شخص مالک بن جاتا. بیع کس چیز کا فائدہ دیتی ہے, ملکیت کا فائدہ دیتی ہے. اگر یہ بیع ہوتی تو دوسرا مالک بنتا, لیکن علت پائی جا رہی ہے, علت ہی نہیں پائی جا رہی. کیوں نہیں علت پائی جا رہی, یعنی بیع ایجاب و قبول ہی پایا نہیں جا رہا, یعنی بیع ہی نہیں پائی جا رہی. یہ حکم کیا بتایا میں نے, مالک ہونا, اور علت کیا ہے, عقد کا منعقد ہونا. عقد پایا جائے گا تو دوسرا شخص اس کا کیا بن جائے گا, چیز کا مالک. تو عقد ہوا علت اور ملکیت کیا ہوئی اس کا حکم. علت کیا ہوئی عقد, اور حکم کیا ہوا ملکیت مالک ہونا. اب مانیا آ گیا اور وہ کیا مانیا ہے کہ یہ چیزیں مال ہی نہیں ہیں, آزاد مردار اور خون تو مال ہی, لہذا ان کی شریعت نے بیع کو جائز, شریعت نے ان کی بیع کو ہی منع کر دیا, ان کی بیع جائز ہی نہیں. جب ان کی بیع ہی نہیں جائز تو اگر ایک نے بیع کر لی تو یہ بیع منعقد ہوئی. دیکھا یہ ایسا مانع ہے, ان کا مال نہ ہونا یہ ایسا مانع ہے جس نے علت ہی کو روک دیا, بیع ہی کو روک دیا. بیع پائی گئی اور علت ہی نہیں پائی, جب علت نہیں پائی گئی تو آگے اس کا حکم بھی پایا نہیں جائے گا. تو دیکھو یہ ایسا معنی ہے جس نے علت کو منعقد ہونے سے ہی روک دیا ہے. صورت سمجھ میں آگئی. فَإِنَّ عَدَمَ الْمَحَلِّيَّةِ يَمْنَعُ انْعِقَادَ التَّصَرُّفِ, اس لیے کہ عدم محلیت یعنی بے کا محل نہ ہونا, ان کا عدم محل ہونا یعنی عدم محلیت البیع یعنی ان کے بیع کا محل نہ ہونا, یمنع انعقاد التصرف, یہ روکتا ہے تصرف کے منعقد ہونے کو. بھائی بیع تصرف ہے یا نہیں ہے, ایک کو مالک بنا رہے ہیں دوسری چیز کا, بھائی تو یہ روکتا ہے ان میں ان کا محل نہ ہونا بے کے لیے, یہ روکتا ہے انعقاد التصرفی تصرف کے منعقد ہونے کو. تصرف کیا ہے کر رہے ہیں, وہ بے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں بے ہے. اس تصرف یعنی بے کو روکتا ہے علتن, علت ہونے کے اعتبار سے کہ وہ کیا بنے, علت بنے, لافادت الحکم, کس کے لیے, حکم کا فائدہ دینے کے لیے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے, حکم کیا تھا, ملکیت, بھائی ملکیت کا فائدہ ہی ہے. تو یہ عقد جو انہوں نے کیا یہ منعقد ہی نہیں ہو رہا کیونکہ یہ چیزیں مال ہی نہیں ہیں, تو جب عقد ہی منعقد نہیں ہوا تو یہ علت بھی نہیں بنے گا کس چیز کا, حکم کا فائدہ دینے کے لیے. کس, اور حکم کیا ہے, ملکیت. بات سمجھ میں آگئی سب کو بھائی. دیکھیے ترجمہ دوبارہ, فَإِنَّ عَدَمَ الْمَحَلِّيَّةِ يَمْنَعُ انْعِقَادَ التَّصَرُّفِ، اس لیے کہ ان کا عدم محل ہونا یہ روکتا ہے تصرف کے منعقد ہونے کو، علتن بطور علت کے لیے، افادت الحکمی حکم کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی علت کے طور پر اس تصرف کو منعقد ہونے سے روکتا ہے، علت کے طور پر اس تصرف کو منعقد ہونے سے روکتا ہے تاکہ یہ کس چیز کا فائدہ دے دے، حکم، علت کے طور پر منعقد ہی نہیں ہوتا کہ حکم کا فائدہ دے دے۔ والا ھذا سائر التعلیقات عندنا، اور اسی پر کیا ہے تمام تعلیق، اسی طریقے پر ہے تمام تعلیقات ہمارے نزدیک۔ بھائی تمام بھائی تعلیق آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ کسی خامن نے بیوی سے کہا ان دخلتی دار فانتی طالقن، اگر تو گھر میں داخل ہو تو تجھے طلاق، تو یہاں پر انتی طالقن جو جملہ ہے یہ طلاق کا سبب بنے گا، لیکن کب سبب بنے گا؟ عندنا، جی وجود شرط کے وقت، تو معلق بھی شرط جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے حکم کا، کس وقت؟ وجود شرط۔ بھائی معلق بھی شرط یہاں پر کیا ہے؟ انتی طالقن، یہ معلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ، تو معلق بھی شرط یہ جو ہے حکم کا سبب بنے گا، یعنی طلاق کا سبب بنے گا، کس وقت بنے گا؟ دخول دار کے وقت، یعنی جب شرط پائی جائے گی۔ تو ضابطہ یہ ہوا کہ معلق بھی شرط جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے حکم کا، کس وقت؟ وجود شرط کے وقت، وجود شرط کے وقت۔ لہذا اب دیکھو، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلتی دار فانتی طالقن، دیکھو اب یہ شخص انتی طالقن کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا اپنی زبان سے، لیکن یہ انتی طالقن، یہ اس سے ابھی فی الحال طلاق واقع ہو رہی ہے؟ فی الحال طلاق واقع نہیں ہو رہی، بلکہ یہ طلاق کا سبب کس وقت بنے گا؟ جب دخول دار پایا جائے گا۔ تو اس وقت گویا یہ ہے ہی نہیں، اس نے گویا کہ کہا ہی نہیں، جب کہا ہی نہیں، جب تک دخول دار نہیں اس وقت تک اس نے یہ کہا ہی نہیں، اور تو جب کہا ہی نہیں تو طلاق ہو گئی جی، تو یہاں پر عدم اصلی کی بنا پر طلاق نہیں ہو رہی ہمارے نزدیک، یہ گویا اس نے کہا ہی نہیں انتی طالقن، جیسے دخول دار پایا جائے گا گویا اسی وقت وہ کہہ دے گا فوراً کیا انتی، تو یہ اس وقت پایا جائے گا اور پھر فوراً طلاق ہو جائے گی۔ تو دیکھو یہ تعلیق ایسا مانع ہے جس نے علت کو منعقد ہونے سے روک دیا، انتی طالق ان کو منعقد ہونے سے ہی، اس کو پائے جانے سے ہی روک دیا، یہ پایا ہی نہیں جا رہا۔ بھائی صورت سمجھ میں آگے، والا ھذا سائر التعلیقات عندنا، اسی پر طریقے پر ہیں تمام تعلیقات ہمارے نزدیک، فإن تعلیق یمنع انعقاد التصرف، اس لیے کہ تعلیق وہ روکتی ہے تصرف کے منعقد ہونے کو، علتا بطور علت کے، کہ تصرف کیا ہے؟ علت کے طور پر منعقد ہو جائے، قبل وجود شرطی، شرط سے کے پائے جانے سے پہلے، علی ما ذکرنا ہو، اسی بنا پر اس کے جو ہم نے ذکر کیا تھا ما قبل میں۔ ولہذا لا حلف، اگر اسی لیے اگر کسی نے قسم اٹھا لی، لا یطلق امراته، وہ طلاق نہیں دے گا اپنی بیوی کو، فعلق طلاق امراته بدخول الدار، پھر اس نے معلق کر دیا اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار کے ساتھ، کیسے کہا؟ انتی طالق، ان دخلت الدار فانتی طالق، لا یحنث، یہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ بھائی بھائی اس نے کہا تھا میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، اب حالانکہ اس نے انتی طالقن کہہ تو دیا ہے، لیکن یہ انتی طالقن تو گویا پایا ہی نہیں گیا، تو لہذا یہ شخص حانث بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایسا تعلیق، ایسا مانع ہے جس نے کیا کر دیا؟ علت کو منعقد ہونے سے ہی روک دیا، وہ پائی ہی نہیں جا رہی۔ وہ پائی کس وقت جائے گی؟ انتی طالقن کب پایا جائے گا؟ جب وہ گھر میں داخل ہوگی، اس وقت پھر طلاق بھی ہو جائے گی اور یہ شخص حانث بھی ہو جائے گا۔ ومثال الثانی، دوسرے کی مثال، دوسری کیا ماں، کون سا مانع تھا بھائی؟ کیا علت تو پائی جائے لیکن تام نہ ہو، بھائی تام نہ ہو۔ مثال الثانی، دوسرے کی مثال، ہلاک النصاب فی اثناء الحول، نصاب کا ہلاک ہو جانا سال کے دوران میں، سال کے دوران۔ اچھا بھائی دیکھو، بھائی زکات کا سبب کیا ہے؟ زکات کا کیا سبب ہے؟ ابھی پڑھا آپ نے بھائی، نصاب ہے، نصاب نامی، تو اب ایک شخص کے پاس سال کے شروع میں نصاب نامی موجود تھا بھائی، اور پھر سال کے دوران سال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ نصاب ہلاک ہو گیا، تو سبب اور علت کیا تھی زکات کی؟ نصاب کا، اور نصاب تو پایا گیا، علت منعقد ہو گئی پائی گئی لیکن تام نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تام کب ہوتی؟ جب کیا ہو جاتا؟ کیونکہ سال کا پورا ہونا اس کے لیے شرط تھا، پھر زکات واجب ہوتی، لیکن یہاں اب علت تو پائی گئی لیکن تام نہیں ہوئی۔ تو دیکھو یہ مال کا سال کے دوران ہلاک ہو جانا یہ ایسا مانیا ہے جس نے علت کو تام ہونے سے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ وامتناع احد الشاہدین، اور اسی طرح باز رہنا دو گواہوں میں سے کسی ایک کا، عنی شہادتی گواہی سے، بھائی قاضی کے پاس جب کہ مسئلہ ہے جس کا فیصلہ دو شخصوں کی گواہی پر ہونا ہے بھائی، آپ اس فیصلے میں کیا کرتا ہے؟ ایک گواہ نے گواہی دے دی، دوسرے نے انکار کر دیا، میں گواہی نہیں دیتا، میں گواہی نہیں دے، تو دیکھو بھائی ایک نے گواہی دے دی تو علت پائی جا رہی ہے بھائی، لیکن دوسرے نے نہیں دی تام نہیں ہوئی، کیونکہ کیا تھی؟ گواہی تو پائی گئی، علت تو آ گئی بھائی، گواہی پر قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے، گواہی تو پائی گئی ہے لیکن تام نہیں ہوئی، تام کب ہوتی؟ جب کتنے ہو جاتے؟ دو ہو جاتے۔ تو دیکھو یہ ایسا مانیا ہے جس نے علت کو تام ہونے سے روک دیا، جب علت ہی تام نہیں ہوئی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، فیصلہ نہیں ہوگا۔ وامتناع احد الشاہدین، اور باز رہنا دو گواہوں میں سے کسی ایک کا، عنی شہادتی گواہی سے، ورد شطر العقد، شطر کہتے ہیں جز کو، جز کو عقد کے جز کو رد کر دینا، یاد رکھو بیع کے اندر ایجاب و قبول ضروری ہے بھائی، ایجاب و قبول ضروری ہے، جو شخص پہلے کلام کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں، جو دوسرے دوسرا کلام کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبول کر کہتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو ایجاب بائے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مشتری کی طرف سے بھی، اور پھر جس کی طرف سے ایجاب پایا گیا تو دوسرے کی طرف سے کیا پایا جائے گا؟ قبول پایا جائے گا۔ اب ایک شخص نے ایک دوسرے کے ساتھ بیع کے لیے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے یہ سائیکل مثلا بیچ دی، ایجاب پایا گیا، لیکن دوسرا کہتا ہے میں نہیں خریدتا بھائی، میں، اب دیکھو علت پائی گئی ہے بھائی، دیکھو یہ ایجاب و قبول ارکان ہیں بیع کے، ایجاب و قبول کیا ہیں؟ بیع کے ارکان ہیں، یہ ارکان پائے جائیں گے تو بیع پائی جائے گی، عقد پایا جائے گا، اگر یہ ارکان ہی نہیں ہے تو عقد بھی نہیں۔ تو یہ ارکان کیا ہیں؟ یہ علت ہیں بھائی، یہ کیا ہیں؟ اور اس وقت صرف جب اس نے کہا میں نے سائیکل تمہیں بیچ دی، اس نے کہا میں نے میں نہیں لیتا، تو ایجاب تو پایا گیا لیکن قبول نہیں پایا گیا، تو علت منعقد تو ہو رہی ہے لیکن تام نہیں ہو رہی۔ تو ورد شطر العقد، اور رد کرنا عقد کے جز کو، مراد کیا ہے؟ ایجاب ہے، پہلے جو پایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ایجاب، تو ایجاب کو رد کر دینا یعنی قبول نہ کرنا بھائی۔ وہ مثال الثالث، تیسرے مانیہ کی مثال، تیسرا کون سا مانیہ تھا بھائی؟ جی جو ابتدائے حکم کو روکے، علت منعقد بھی ہو گئی تام بھی ہو گئی لیکن آگے حکم کی ابتدا نہیں ہو رہی کیونکہ کوئی مانع آ گیا ہے بھائی۔ دیکھیے بھائی، وہ مثال الثالثی، تیسرے کی مثال، البیع بشرط الخیاری، وہ بیچنا ہے خیار شرط کے ساتھ بھائی، آپ نے اپنی سائیکل کسی کو فروخت کی، ایجاب بھی پایا گیا قبول بھی، لیکن آپ نے اپنے پاس اپنے لیے خیار رکھا ہے تین دن کا، بیچنے والے نے کیا کہا؟ مجھے اختیار ہے تین دن تک، اگر میرا ارادہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بیچ دوں گا، ارادہ نہ بنا تو پھر جی، یا مجھے اختیار ہے، سمجھ میں آیا بھائی کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا دل کیا تو بے تو رکھوں گا، ورنہ کیا کر لوں گا؟ نہیں دوں گا صاحب بھائی چیز آپ کو۔ تو آپ نے تین دن کا خیار بائے نے اپنے لیے رکھ لیا، اور بائے جب خیار رکھ لیتا ہے تو وہ مبیعہ اس کی ملکیت سے نکلتا نہیں، آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی؟ مبیعہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا۔ تو دیکھو اب یہاں پر بیع پائی گئی، ایجاب بھی پایا گیا، قبول بھی پایا گیا، عقد تام ہوا، انعقاد عقد کیا ہو گیا؟ اور تو یہ اور عاقد یہ علت ہے کس چیز کے لیے، کیا حکم آیا کرتا ہے اس سے؟ ملکیت، مشتری کیا ہو جاتا ہے؟ مبیع کا مالک بن جاتا ہے، تو علت منعقد بھی ہو چکی ہے، تام بھی ہو چکی ہے، لیکن مشتری مبیع کا مالک نہیں بن رہا، مبیع کا مالک، مبیع کا مالک ابتدائے حکم ہی نہیں ہے، ملکیت آ رہی ہے بھائی، ملکیت کی ابتدا ہو رہی ہے، ابتدائے حکم ہی کو روک دیا ایک مانع نے، اور وہ مانع کیا ہے؟ خیار شرط بھائی، کیا ہے؟ خیار شرط. اسی طرح جی وہ مثال الثالث البيع بشرط الخيار، اور تیسرے کی مثال بیع ہے خیار شرط کے ساتھ. وبقاء الوقت في حق صاحب العذر، اسی طرح وقت کا باقی رہنا بھائی، ایک صاحب شخص ہے معذور ہے، معذور ہے بھائی کہ ہر وقت مثلا اسے ہر وقت پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، یا اسے ہر وقت اسے دائمی نقصیر ہے، ہر وقت ناک سے خون بہتا رہتا ہے، یا عورت ہے استحاضہ ہے، اسے ہر وقت استحاضہ کا خون آتا رہتا ہے، تو اب ان صورتوں میں کہ جب ان کے پر اتنا وقت بھی نہیں گزرتا جس میں وضو کر کے ایک نماز پڑھ سکیں، شریعت انہیں معذور قرار دے دیتی ہے، اور معذور کا حکم یہ ہے کہ وضو کر کے اس نماز کے وقت کے اندر جو ہے جتنا جو کچھ پڑھنا چاہے، جو نمازیں پڑھ سکتا ہے، وقت کے گزرنے پر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر اسے کیا کرنا پڑے گا دوبارہ، تو اس وقت کے اندر اندر وہی حدث جو ہے اس کو جتنی دفعہ بھی لاحق ہو جائے اس کا وضو، وہی حدث بھائی، ہر حدث نہیں، وہی حدث جس کی وجہ سے اس کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ معذور بھائی. اور حدث لاحق ہو گئے پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ہاں یہی حدث ہے. اب مثلا ایک شخص ہے اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کر لیا، اور وہ اسے کیا مرض ہے؟ دائمی نفسیر کا ہے، ہر وقت خون آتا رہتا ہے اسے، یا اسے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، ہر وقت پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اب شریعت نے اسے معذور قرار دیا. اب یہ وضو، یہ اس ظہر سے لے کر عصر تک جتنا وقت ہے، اس وقت میں اگر اس کو اور کوئی حدث لاحق نہیں ہوا سوائے اس پیشاب کے قطروں کے نکلنے کے، یہ پیشاب کے قطرے چاہے اس کے نکلتے رہیں لیکن شریعت نے اسے معذور قرار دے دیا، اب اس کا وضو کیا ہے؟ باقی ہے. جب عصر کا وقت داخل ہوگا یا ظہر کا وقت یوں کہے جیسے ہی نکلے گا، اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے پہلے وضو اسی حدث کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، ہاں کوئی اور حدث لاحق ہو جائے پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو آپ چاہے نماز کے دوران اس کو پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں، خون ٹپکتا رہے ناک سے، لیکن پھر بھی شریعت نے کیا حکم دیا؟ وضو ہے اس کا، وضو ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو بھائی، آپ وضو کے ٹوٹنے کے لیے علت کیا تھی؟ خروج نجاست، اور یہاں پر خروج نجاست پائی جا رہی ہے، علت منعقد بھی ہوئی ہے، تام بھی ہو چکی ہے، خروج نجاست پایا گیا ہے، لیکن حکم نہیں آ رہا، وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں آ رہا. تو نقض وضو کا حکم ابتداء ہی نہیں آ رہا، اس کی ابتداء ہی نہیں ہو رہی، کس معنی کی وجہ سے؟ کہ وہ معذور ہے عذر کی وجہ سے. تو مثال سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وبقاء الوقت فی حق صاحب العذر، اور اسی طرح وقت کا باقی رہنا صاحب عذر کے حق میں، جب تک وہ وقت باقی ہے وہ حکم نہیں آئے گا. تو یہ وقت کا باقی رہنا یہ کیا ہے؟ یہ مانع ہے، وقت کا باقی رہنا. جب تک ظہر کا وقت باقی ہے بھائی، اب ان پیشاب کے قطروں کی وجہ سے اس کا وضو، یا اس دائمی نقصیر کی وجہ سے اس کا وضو، تو یہ بقاء وقت جو ہے یہ مانع ہے، یہ مانع ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ جی. ومثال الرابع، چوتھے مانع کی مثال وہ کون سا تھا بھائی؟ حکم کی ابتدا ہو جائے لیکن اس میں دوام نہ ہو. ومثال الرابع خیار البلوغ، اور چوتھے معنی کی مثال خیار البلوغ ہے. بھائی یاد رکھو، اگر کسی صغیر یا صغیرہ کا نکاح باپ یا دادا کروا دے تو پھر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد، کیونکہ باپ اور دادا کی شفقت بڑی کامل ہے، تو یقیناً انہوں نے اچھی جگہ ہی نکاح کیا ہوگا، اس کو کوئی اختیار نہیں، بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو فسخ نہیں کر سکتی بھائی. اور لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور باپ دادا نہیں تھے کسی اور نے ان کا نکاح کروا دیا صغیر یا صغیرہ کا تو شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ بالغ ہوتے ہی اگر تم چاہو تو اپنے اس نکاح کو کیا کر دو فسخ کر دو. اسے کہتے ہیں خیار بلوغ بھائی. کیا کہتے ہیں؟ خیار بلوغ بھائی. بالغ ہوتے اختیار ہوتا ہے. جی تو دیکھو اب چچا وغیرہ یا مثلا کسی اور نے قریبی رشتہ دار نے صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا دیا تو دیکھو نکاح کروا دیا تو اب علت بھی پائی گئی, عقد پایا گیا اور علت تام بھی ہوئی اور پھر حکم کی ابتدا بھی ہو گئی, نکاح بھی ان دونوں کے درمیان کیا ہوا منعقد ہوا, یہ کیا بن گئے بھائی؟ میاں بیوی بن گئے. لیکن آگے خیار بولو یہ ایسا مانع ہے جس نے دوام نکاح کو روک دیا. کس کو روک دیا؟ دوام نکاح. وہ چاہے تو کیا کر دے, تو ابتدا ہو چکی ہے نکاح کی لیکن ایک مانع ہے جس نے کیا کر دیا دوام نکاح کو کیا کر دیا روک دیا ختم کر. اسی طرح خیار عتق ہے بھائی, باندی ہے اس کا آقا نے کسی سے نکاح کروا دیا یا صورت سمجھے اس نے نکاح کروا دیا تو اب پھر بعد میں آپ نے اسے آزاد کر دیا بھائی کچھ عرصے کے بعد کیا کر دیا آپ یہ منکوحہ باندھی تھی پہلے اب یہ جب آزاد ہوئی تو یاد رکھو باندھی کی طلاقیں ہوتی ہیں دو اور آزاد عورت کی طلاقیں کتنی ہیں تین ہیں تو باندھی کو خاون دو دے سکتا ہے طلاقیں زیادہ سے زیادہ اور آزاد عورت کو تین بھائی تو چونکہ اب اس پر طلاقیں بڑھ رہی تھیں بھائی پہلے دو طلاقیں اس کا مالک تھا اس کا خاوند اب کتنے کا مالک بن جائے گا تین کا تو پہلے گویا اس کے گلے میں دو رسیاں تھیں اب تین ہو جائیں گی تو شریعت نے اس کو اختیار دے دیا کہ وہ کیا کر لے چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے. اسے کیا کہتے ہیں؟ خیار عتق کہتے ہیں. خیار عتق بھائی تو دیکھو آپ وہ عقد بھی پایا گیا علت تام ہوئی اور نکاح کی ابتدا بھی ہو گئی یہ دونوں آپس میں کیا ہیں بھائی میاں بیوی لیکن آپ آگے خیار عتق یہ کیسا مانع ہے جو کیا کر دیتا ہے دوام نکاح کو روک دیتا ہے دوام نکاح کو دوام حکم کو. اسی طرح خیار رؤیت ہے بھائی بھائی آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں تو اگرچہ بیع ہو چکی ہے لیکن دیکھنے کے بعد آپ کو وہ چیز پسند نہ آئے تو آپ وہ چیز واپس کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں خیار رؤیت. کیا کہتے ہیں؟ جتنے دن بھی گزر جائیں چاہے جب تک آپ نے نہیں دیکھی آپ کو خیار رؤیت حاصل ہے پسند نہیں آتی اسے خیال. تو دیکھو آپ ایجاب و قبول پایا گیا بھائی علت منعقد بھی ہوئی تام بھی ہو گئی آپ اس چیز کے مالک بھی بن گئے لیکن اس حکم کے اندر دوام نہیں کس معنی کی وجہ سے خیار رؤیت کی وجہ سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب آپ خیار رؤیت کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں. تو دیکھو بیع کی وجہ سے آپ مبیع کے مالک بن گئے تھے تو حکم کی ابتدا ہو گئی تھی کیونکہ بیع کا حکم کیا تھا ملکیت مالک بننا اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے لیکن ایک مانع ہے جو دوام کو کیا کر دیتا ہے اس ملکیت میں دوام کو رہنے نہیں دیتا اور وہ کیا ہے خیار رؤیت بھائی. تو آپ نے خیار رؤیت استعمال کرتے ہوئے چیز واپس کر دی تو یہ مانع تھا جس نے دوام کو روک دیا. تو وہ مثال الرابع چوتھے کی مثال خیار البلوغ. خیار البلوغ ہے والعتق اور خیار عتق ہے والرؤیتی اور خیار الرؤیت ہے وعدم الکفاءتی اور عدم کفاءت ہے. یاد رکھو بھائی ہمارے نزدیک لڑکی اپنا نکاح بالغہ ہو وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے بھائی لیکن شرط ہے کفاءت کا ہونا بھائی. کن کے اندر کرے؟ اپنے برابر کے لوگوں میں کرے. وہ لڑکا کس خاندان سے ہونا چاہیے کس قسم کا ہونا چاہیے؟ برابر کا خاندان برابر ہو مال وغیرہ دینداری کئی امور ہیں فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں ان اعتبار کو میں کفاءت کا اعتبار کرنا پڑے گا کہ لڑکی کے برابر ہو بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لیکن اگر لڑکی نے آدم کف کے اندر نکاح کر لیا، وہ لڑکا کیسا تھا؟ اس کے برابر کا نہیں، لڑکی بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے، بڑے دولت مند گھرانے کی ہے، بڑی دیندار ہے، اور اس کے مقابلے میں لڑکا کیا ہے؟ ایک عام سے خاندان کا ہے، مال بھی نہیں ہے، دیندار بھی نہیں ہے۔ تو اب خاندان والوں کو شریعت نے حق دیا ہے اعتراض کرنے کا، وہ قاضی کے پاس جا کر قاضی کے ذریعے اس نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ قاضی کے ذریعے اس نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں۔ بھائی تو آپ دیکھو، ایک لڑکی ہے، اس نے نکاح کر لیا اس قسم کے لڑکے سے جو اس کے برابر کا نہیں ہے خاندان وغیرہ اور مال وغیرہ کے اعتبار سے، تو اب دیکھو علت منعقد ہوئی اور تام بھی ہو گئی، عقد پایا گیا اور نکاح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نکاح بھی ہو گیا، دونوں کیا بن گئے؟ میاں بیوی بھی بن گئے۔ لیکن ایک معنی آیا کہ ان کے اس کے خاندان والوں نے کیا کر دیا، قاضی کے پاس مقدمہ کیا اور قاضی نے نکاح کو کیا کر دیا، فسخ کروا دیا۔ تو دیکھو یہ جو عدم کفاعت ہے، یہ ایسا مانع ہے جس نے دوام نکاح کو روک دیا۔ عدم کفاعت نے کیا کر دیا بھائی؟ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی۔ اسی طرح والاندمال فی باب الجراحات علی ھذا الاصل، اور اسی طرح زخموں کا مندمل ہو جانا، زخموں کا بھر جانا، فی باب الجراحات زخموں کے باب میں، علی ھذا الاصل وہ اسی پر، اسی اصل پر ہے، اسی ضابطے پر ہے۔ بھائی دیکھو بھائی، آپ نے پڑھا ہے فقہ کے اندر، کوئی شخص اگر کسی کا زخم وغیرہ لگا دے سر چہرے وغیرہ پر، تو بعض صورتوں میں اس پر قصاص، بعض صورتوں میں مال آیا کرتا ہے بھائی، 10 اونٹ، کبھی 15 اونٹ، کبھی اور زیادہ اونٹ دینے پڑتے ہیں بھائی۔ اب ایک شخص نے دوسرے کو زخم لگایا اور مثلا اس پر اس جنایت کی وجہ سے عرش آ گیا، تاوان آ گیا بھائی، زمان آیا کہ اتنے اونٹ تمہیں دینے پڑیں گے، ابتدان قصاص یا زمان، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے گی۔ لیکن اگر وہ زخم بعد میں ایسا ٹھیک ہو گیا، تو زخم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا بھائی، وہ زمان یا تاوان اسے لیا نہیں جائے گا، ہم انتظار کریں گے بھائی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ انتظار کریں گے۔ اگر وہ قصاص والی صورت ہے تو قصاص لیا جائے گا، اگر وہ زمان والی صورت ہے تو کیا کیا جائے گا؟ زمان لیا جائے گا۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی اس نے زخم لگایا ہے بھائی، ہم دیکھیں گے زخم پر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر اس زخم سے وہ آدمی مر گیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اگر وہ بچ گیا پھر ہم دیکھیں گے زخم کا نشان باقی رہتا ہے یا زخم کا نشان باقی نہیں رہتا۔ اگر زخم کا نشان بھی ختم ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر بھائی، یہ جو اس پر قصاص یا زان ابتداءً آ چکا تھا، اب اس میں دوام نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اب اس میں دوام نہیں رہے گا، یہ ختم۔ ہاں اگر وہ نشان باقی رہا جس کی وجہ سے اس کا حسن خراب ہو گیا، چہرہ سر وغیرہ خراب ہوا، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ قصاص زمان پختہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ختم ہوا وہ نشان، تو کیا ہوا؟ یہ مانے آ گیا جس نے اس قصاص اور زمان کے اندر دوام کو روک دیا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والاندمال فی باب الجراحات علی ھذا الاصل، اور زخموں کا بھر جانا جراحات کے باب میں علی ھذا الاصل اسی قانون پر ہے جی۔ وھذا علی اعتبار جواز تخصیص العلت الشرعیۃ۔ بھئی یہاں تک موانع کی بات مکمل ہوئی، اب مصنف آپ کو بتلانے لگے ہیں کہ یہ جو ہم نے چار قسمیں بنائیں، چار قسمیں، ان میں ایک دوسری قسم جو تھی آپ نے پڑھی بھائی، نہیں تیسری قسم، کون سی؟ تیسری قسم۔ تیسری قسم میں کیا ہوتا تھا؟ علت منعقد بھی ہوتی تھی اور تام بھی ہو جاتی تھی، لیکن کسی ماننے کی وجہ سے ابتدائے حکام نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں بعض علماء اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علت پائی جائے، تام ہو جائے اور حکم کی ابتدا نہ ہو، حکم نہ پایا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی علت پائی جائے گی حکم ضرور پایا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو بعض علماء تخصیص علت کے قائل ہیں، بعض علماء تخصیص علت کے قائل تخصیص علت کا کیا معنی ہے؟ علت کا حکم سے الگ ہو جانا، کہ علت تو پائی جائے اور حکام نہ پایا جائے. تو یہ جو تیسری قسم ہم نے بیان کی، یہ ان علماء کے نزدیک ہے جو تخصیص علت کے قائل ہیں. کس چیز کے قائل ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک علت حکم کے بغیر بھی پائی جا سکتی ہے. جیسے اس تیسری صورت کے اندر علت منعقد بھی ہو گئی تھی، تعلق ہو گئی تھی، تو دیکھو علت تو پائی جا رہی ہے لیکن مانع موجود ہے، حکام نہیں پایا جا رہا. تو علت ہے اور حکم نہیں، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص العلت. تو جو علماء اس کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ چار قسمیں ہیں، اور جو بعض علماء تخصیص علت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت ہو اور حکام نہ ہو، یہ نہیں ہو. جب بھی علت ہوگی کیا پایا جائے گا؟ حکام. وہ پھر یہ جو تیسری قسم ہے اس کو دوسری میں داخل کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تیسری میں انہوں نے کیا قسم بنائی تھی کہ علت کیا ہو چکی ہے؟ تام ہو چکی ہے، اور لیکن حکم کی ابتدا نہیں. وہ اس کو دوسری میں لے جاتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر علت تام ہی نہیں ہوئی، کیا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اگر علت تام ہو جائے اور حکم نہ پایا جائے پھر تو علت آ گئی اور حکم نہیں آیا، اور ایسا تو جائز نہیں. تو لہذا وہ اس کو کس میں لے جاتے ہیں؟ دوسری قسم میں. اور وہاں کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی علت ہی تام نہیں ہوئی، جب علت تام ہوتی تو حکم پایا جاتا، جب علت ہی تام نہیں تو حکم بھی نہیں. تو اب علت بغیر حکم کے نہیں پائی گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہی بات کرنے لگے. کہتے ہیں وہذا، یہ جو تقسیم ہم نے کی، اعلی اعتباری جواز تخصیص العلت الشرعیہ، یہ علت شرعیہ کے تخصیص کے، آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں، علت شرعیہ کی تخصیص کے جائز ہونے کے اعتبار سے ہے بھائی. علت شرعیہ کی تخصیص کے، جو اس کو جائز کہتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے، جو جائز نہیں کہتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ تقسیم نہیں. فالمانے اور جی فاما على قول من لا يقول بجواز تخصيص العله، بس باقی بنا پر ان لوگوں کے قول کے جو قائل نہیں ہیں تخصیص العلت کے جواز کے، علت کی تخصیص کے جواز کے قائل نہیں ہیں، ان کے قول کی بنا پر فالمانع عنده ثلاثه اقسام، ان کے نزدیک مانع کتنی قسم پر ہیں؟ تین قسم پر ہیں. ایک مانع یمنع ابتداء الحکم، ایک یہ ہے، وہ مانع یمنع تمامها، ایک وہ مانع ہے جو تمام حکم کو، تمام علت کو روکتا ہے، یعنی اس کو تام نہیں ہونے دیتا. وہ مانع یمنع دوام الحکم، اور ایک وہ مانع ہے جو کس کو روکتا ہے؟ دوام حکم کو. واما عند تمام العلت، باقی تمام علت کے وقت، یعنی جب علت پوری ہو جائے، فیثبت الحکم لا محالہ، تو حکم ثابت ہوگا کس طور پر؟ قطعی طور پر. حکم قطعی طور پر ثابت ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ علت تام ہو رہی ہے اور حکم کے آگے ابتدا نہیں، یہ تیسری قسم کو وہ نہیں مانتے. والا حاذا، اور اسی بنا پر، کل ما جعلہ الفریق الاول مانعا لثبوت الحکم، کہ ہر وہ چیز جس کو بنایا ہے فریق اول نے، ہر وہ مانع جس کو بنایا ہے فریق اول نے، مانع لثبوت الحکم، کس کے لیے مانع؟ ثبوت حکم کے لیے مانع. بھائی علت منعقد بھی ہو گئی ہے، تام بھی ہو گئی ہے، لیکن حکم کی ابتدا سے کوئی کیا آ گیا ہے؟ مانع. تو فریق اول نے اس کو مانع بنایا ہے ثبوت اول کے لیے. جعلہ الفریق الثانی، اس کو فریق ثانی نے بنایا ہے مانع لتمام العلت، کس کے لیے مانع؟ تمام علت کے لیے، یعنی دوسری قسم میں لے گیا ہے اس کو. والا هذا الاصل يدور الكلام بين الفريقين، اور اسی اصل پر، اسی ضابطے پر کلام دائر ہوگا دونوں فریقین میں، کلام مرتب ہوگا دونوں فریقین میں، کلام کا مدار اسی پر ہوگا بھائی، اسی ضابطے پر بھائی. تو جس کو تیسری قسم میں جو تھے وہ فریق اول کے، فریق ثانی اس کو کس قسم میں لے جاتے ہیں؟ دوسرے قسم میں. ان کے نزدیک کے تیسری قسم کا کوئی وجود ہی نہیں. مثلا دیکھو بھائی، تیسری قسم کی انہوں نے کیا مثال ذکر کی تھی بھائی؟ جی خیار شرط. بھائی وہ کہتے ہیں خیار شرط، انہوں نے کیا کہا تھا اول والوں نے؟ کہ خیار شرط کی صورت میں علت تام ہو چکی ہے،
ایجاب بھی پایا گیا ہے، قبول بھی پایا گیا ہے، علت منعقد بھی ہوئی، تام بھی ہوئی، لیکن آگے حکم سے مانع ہے، حکم نہیں پایا جا رہا، صرف علت پائی جا رہی ہے اور حکم نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک مانع موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ خیار شرط. فریق ثانی کہتے ہیں نہیں، یہ قسم ثانی ہی میں ہے، یا علت ہے تو پائی تو جا رہی ہے لیکن تام ہی نہیں، تام ہی نہیں. جب ایک نے اپنے لیے خیار ثابت کر لیا ہے تو ایجاب گویا پایا گیا اور قبول نہیں پایا گیا. ایجاب تو پایا جا رہا ہے لیکن قبول گویا کہ پایا ہی، تو گویا علت تام ہی نہیں. جب علت تام ہی نہیں ہوئی تو اب وہ بیع بھی عقد ملکیت کا فائدہ بھی یہ نہیں دے گی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
چلیے بس، من هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقه الكلام.